میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، یہ زمین جیسے ہے آسمان میں. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، شب و روز ہے گلستان. دیکھ کر میرے اشک ندامت، دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جام میں، ابر رحمت کی بارش ہے جام میں. دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جام. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستان. آپ کا سنگ در اور میرا سر، آپ کا سنگ در اور میرا سر، حاصل زندگی ہے جہاں میں، حاصل زندگی ہے جہاں میں. آپ کا سنگ در اور میرا سر، حاصل زندگی ہے جہاں.
یعنی اللہ تعالی کی مرضی پر ہر وقت فدا رہنا، شریعت کے احکام. بعض لوگ اس بات کو صرف جذباتی بات سمجھتے ہیں کہ بس دل سے تو اللہ پر فدا ہے، ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن شریعت کے حکم کو کچھ اور سمجھتے ہیں. شریعت کا حکم جو ہے وہی تو اللہ کی مرضی ہے، تو شریعت کے حکم پر راضی رہنا. جہاں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناخوش ہوتے ہیں، اس بات سے رک جانا، اور جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی پسند کا کام ہے، اللہ کی مرضی کا کام ہے، اس کو بجا لانا. یہ ہے آپ کا سنگ در اور میرا سر. جہاں اللہ آپ کا حکم آ گیا، اب نہ میرے رشتہ دار کوئی چیز ہیں، اب نہ میرے والدین کوئی چیز ہیں، اب نہ میرے کوئی دوست کوئی چیز ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو کیسا بھی رشتہ ہو، اولیت اور فوقیت اللہ تعالیٰ کے حکم کو دینی ہے. معلوم کرے کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے اور پھر اس کو بجا لائے.
آپ کا سنگ در اور میرا سر، حاصل زندگی ہے جہاں، حاصل زندگی ہے جہاں. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں، وہ شب و روز ہے گلستان. سارے عالم کی لذت سمٹ کر،
سارے عالم کی لذت سے مٹ کر آ گئی ہے تیرے آستاں میں آ گئی ہے تیرے آستاں میں. اللہ تعالیٰ جو خالق لذات کائنات ہیں، دنیا کی بھی لذات کے خالق، جنت کی بھی لذات کے خالق، سارے عالم میں جتنی لذات ہیں، چاہے وہ نمک ہو حسیناؤں کا، چاہے وہ رس ہو سیبوں کا، چاہے وہ رس ہو گنوں کا، چاہے وہ شکر ہو، چاہے وہ شہد ہو، چاہے شہد کی لذت ہو، چاہے قورمے بریانی کی لذت ہو، چاہے وہ انگور کا رس ہو، اور چاہے وہ مٹھائیوں کی لذت ہو، سارے عالم کی لذات کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں. لہذا جب کوئی انسان کسی اللہ والے کی تربیت سے اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کر لیتا ہے اور پھر محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے، تو سارے عالم کی لذات بیک وقت ایک مرتبہ اللہ کہنے سے اس کے قلب میں گھل کر آ جاتی ہیں. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاکے کبریا کے. یہ اللہ کا نام لینا معمولی بات نہیں ہے، اس کو اللہ کا نام لو تو توجہ سے لو، محبت سے لو، دھیان لگا کر لو، اہمیت سے لو. تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھیں سب لوگ، خود ہی دیکھ لیں مناسب فاصلہ آپس میں کر کے، کوئی درمیان میں بھی بیٹھے، آپ یہاں آ جائیے درمیان میں بکھر کے بیٹھیے. سمجھ گئے بات؟ اللہ کا نام لو تو ایک آدمی بے تربیت کا نام لیتا ہے اللہ کا، اس کا اللہ کا نام لینا گویا سمجھو اس نے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیا. لیکن جو کسی اللہ والے کی تربیت سے اپنے قلب کی اصلاح کر لیتا ہے اور غیر اللہ کو دل سے نکال دیتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہے، جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو معلوم ہوتا سارا عالم اللہ کے نام سے بھرا ہوا ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض، ہے یہی کہ تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں سب کی سب اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، تو سارا عالم اسے اللہ اللہ نظر آتا ہے. تو یہ معمولی نعمت نہیں ہے، معمولی دولت نہیں ہے، یہ محض جذبات سے نہیں ملتی. یہ چیز مستقل مجاہدہ کرنے سے، اپنے نفس کی اصلاح کرانے سے، قلب کو غیر اللہ سے پاک کرنے سے، یعنی جس طرح انسان دنیا کا کام کرتا ہے کہ جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اس کو کرتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ایسے نہیں ہوگا، پڑھائی کرتا ہے، دل لگے نہ لگے پڑھتا ہے، پھر کہیں جا کے اتنی محنت کے بعد اس کو وہ منزل حاصل ہوتی ہے جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے. اسی طرح دین بھی حاصل کرنا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک محنت ہے، اس کا بھی ایک سلیبس ہے. وہ سلیبس اللہ والوں کا مرتب کردہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کوئی الگ راستہ نہیں ہے. تصوف کا راستہ شریعت سے الگ نہیں ہے. جو آدمی سمجھتا ہے کہ تصوف اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، وہ جاہل ہے. کیونکہ تصوف نہیں، وہ دین نہیں جو شریعت کے بغیر ہو، وہ تو گمراہی کا راستہ ہے. شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا ہی تصوف سکھاتا ہے. بات فرق بس یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے، میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طریقت کی باتیں محبت سے کرنا، یہی ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، یہی ہے طریقت کی. تم بتاؤ بھائی، یہی ہے دراصل طریقت کی باتیں. چلو چل جائے گا، یہ نہیں ہے ویسے لیکن گزارا ہو جائے گا اس سے، کہ شریعت کی باتوں کو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ کرنا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے بے دلی سے پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی بھکتاتا ہے چلا جاتا ہے، دعا کر رہا ہے بے دلی سے دعا کر رہا ہے، اللہ کا نام بھی لے رہا ہے لیکن بے دلی سے لے رہا ہے. لیکن تصوف وہ چیز ہے، یعنی کسی شیخ کی تربیت میں رہنا اور اس کی رائے پر اپنی رائے کو فنا کر دینا، اور اس طرح سے جو ہے اپنے نفس کو مٹا دینا، اب جو یہ نماز پڑھے گا ذوق و شوق سے پڑھے گا، خود ہی یعنی پہلے تو بھاگتا تھا مسجد سے، اب مسجد کی طرف بھاگتا ہے، پہلے بھاگتا تھا اللہ کا نام لینے سے، اب اللہ کے نام کی طرف بھاگتا، اس کا نام لیے بغیر اسے چین نہیں ہے، تو یہ تبدیلی آ جاتی ہے، ذوق و شوق سے وہ کرنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِن لَّمْ يَرَاكَ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، تو یہ عبادت کا درجہ حاصل ہو جائے ہم کو، یہی ہے تصوف کا راستہ کہ ہم دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں، غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، دل کی آنکھیں ہماری کھل جائیں، تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے وہ جاہل ہے کہ شریعت کا راستہ اور ہے تصوف کا راستہ اور ہے، تصوف شریعت کے احکامات کی پابندی ہی سکھاتا ہے اور شریعت پر جان دینا سکھاتا ہے، جو تصوف جس کو حاصل نہیں فی الحال اس کی معاملہ ایسا ہی ہے کہ بس وہ بے دلی کر لے گا، اگر شریعت کا حکم مان بھی لے گا نافرمانی سے نہیں بچ سکے گا، تصوف تو جان دینا سکھاتا ہے، اللہ پر جان دینا سکھاتا ہے، دل و جان سے عمل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔
سارے عالم کی لذت سے مٹ کر آ گئی ہے تیرے آستاں لذت ذکر حق اللہ اللہ لذت ذکر حق اللہ اللہ اور کیا لطف ہو فغاں اور کیا لطف ہو فغاں۔
مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہمارے حضرت بہت سنایا کرتے تھے کہ جب تک حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق نہیں ہوا تھا، حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے، کہ فرمایا کہ تمام شرق الاوسط میں ان کے علوم کا غلغلہ تھا، یہ عرب ممالک میں وہ اور عربی ایسے بولتے تھے جو ہماری اردو سے بھی اچھی، ہماری تو خیر اردو بھی کیا ہے، جو اچھے با ادب اردو جانتے ہیں ان سے بھی اچھی ان کی عربی تھی، اس قدر بڑے پائے کے عالم تھے اور تمام عرب ممالک میں ان کا غلغلہ مچا ہوا تھا، اس کے باوجود جب تک حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق نہیں تھا ایک بے چینی سی تھی، پھر آخر تعلق نصیب ہوا، جب تعلق نصیب ہوا تو پھر یہ شعر فرمایا، نام لیتے ہی نشاسہ چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ہاں وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح سے ہی انتظار شام ہے، تنہائی میں اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہوا اور اللہ کا نام محبت سے لینا نصیب ہوا، کسی اللہ والے سے تعلق مضبوط ہو جائے جو طریقہ ہے تعلق کا، بعض لوگ بیت ہو جاتے ہیں تعلق کر لیتے ہیں آنا جانا بھی ہے لیکن تعلق مضبوط نہیں ہے، اصلاح کا تعلق نہیں ہے، حالات کی اطلاع مناسب طریقے سے نہیں ہے، کبھی کر دی کبھی نہیں کری، نہیں پابندی سے اپنے حالات کی پابندی سے اور صدق دل سے اپنے حالات کی اطلاع کرو، یہ نہیں کہ مرض کو اپنے چھپایا، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر کا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، بہت یاری ہے اس کی، لیکن یہ ڈاکٹر کو نہیں بتاتا کہ مجھے پیچش کا مرض ہے، مجھے دست آ رہے ہیں، اگر وہ بتا دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو تلخ دوا پینی پڑے گی اور پھر اس کی قورمہ بریانی بھی جاتی رہے گی، یعنی گناہوں کا مزہ بھی ہم لینا چاہتے ہیں اور اللہ والے بھی بننا چاہتے ہیں، مرض کو اپنے چھپاتے ہیں کیونکہ مرض کو اگر ظاہر کر دیا تو شیخ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی تدبیر بتائے گا، دوا تو تلخ ہوتی ہے، تلخ دوا بتائے گا پھر وہ ہمارے مزے چھوٹ جائیں گے گناہوں کے، اس لیے شیطان اور نفس یہ سکھاتا ہے کہ خاموش رہو، بس آنا جانا رکھو، ہو جائے گا کام، ایسے نہیں بنے گا کام، اطلاع حالات پابندی سے ہو اور صدق دل سے ہو، پھر اس کے بعد جو علاج تجویز کرے اس کو ہمت سے اور دل لگا کر اس کا علاج کرے، ہے نا، جیسے تلخ دوا تلخ ہوتی ہے، پینا نہیں چاہتا آدمی، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری شفا اللہ نے اسی میں لکھی ہوگی، دوا پیوں گا تو شفا ہوگی. تو اسی طرح سے شیخ کا بتایا ہوا علاج چاہے دل لگے یا نہ لگے اس کو کرے ہمت کے ساتھ، تھوڑے دن کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ دوا پینے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. جب فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، فائدہ کامل ہو جائے گا، تو پھر اس کو وہی مزہ آنے لگے گا. تو اطلاع حالات جو ہے بہت سے لوگ نہیں کرتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برسوں لگے رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ تو ابھی نئے آئے تھے کہاں پہنچ گئے، اور ہم اتنے پرانے ہیں ابھی تک ہم وہیں کے وہیں ہیں. وہ بات تو ہمیں نہیں حاصل ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ دل نہیں لگتا اللہ اللہ کرنے میں اتنے عرصہ ہو گیا؟ تھوڑا کھل کھل کے بیٹھیے. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے، آپ ادھر آ جائیے. ہاں بھائی، آج کل جو حالات ہیں اس میں احتیاطی تدابیر جو بتائی جا رہی ہیں اس میں فائدہ ہے. تو احتیاط ہمارے دین نے بھی سکھائی ہے جہاں تک ممکن ہو، لیکن بھروسہ اللہ پہ کرو بس. جو مشیت الہی کے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو احتیاط وغیرہ ہے اس کو پوری طرح کرنا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ وہ بات جو آدمی محسوس کہتا ہے کہ وہ بات ہمیں محسوس نہیں ہوتی جو ہم کو بتلائی جا رہی ہے، کیا بات ہے کہ ہمارے اندر ابھی تک تبدیلی نہیں آئی ہے؟ گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں، وہی حالت غفلت کی ہے، وہی بے ذوقی ہے عبادات کے اندر، نمازوں کے اندر، دعاؤں کے اندر، وہ بات پیدا ہی نہیں. وجہ کیا ہے کہ قلب کے اندر غیر اللہ بسے ہوئے ہیں، ان کو ان کی صفائی کی جو ہے وہ فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ علم نہ ہونا، تو علم تو ہو جاتا ہے، احساس بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ڈاکٹر کا یار ہے وہ مرض نہیں بتاتا ہے، تو کبھی اس کا علاج نہیں ہوگا. لاکھ اٹھتا بیٹھتا رہے ڈاکٹر کے پاس، جب تک کہ اپنا مرض نہیں بتائے گا اس کا علاج نہیں ہوگا.
لذت ذکر حق اللہ اللہ اور کیا لطف آہو فغاں کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم.
اچھا ایک بات اور ہے، بعض لوگ کیفیات کے در پہ ہوتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں تو ہمیں وہی مزہ آنا چاہیے جو ہم نے سنا ہے، اللہ اللہ کریں تو وہی مزہ آنا چاہیے، لہذا ان کا مقصود لذت بن جاتا ہے. اللہ مقصود نہیں بنتا بلکہ لذت مقصود بن جاتا ہے. ہم سجدہ کریں تو ہمیں وہ مزہ آنا چاہیے، ہم اللہ کا نام لیں تو ہمیں وہ مزہ آنا چاہیے جو ہم سنتے ہیں بیان میں. تو یہ مقصود بنانا جو ہے یہ بھٹک گیا راستے سے. مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ لذت تو اس کے ثمرات میں سے بیان کی جاتی ہے اور غیر اختیاری ہے. کسی کو یہ ہر ایک کو ضروری نہیں ہے کہ وہ لذت آنی شروع ہو جائے، یہ یاد رکھو. ہاں اس کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ چیز، لیکن ہر ایک کو ضروری نہیں ہے. ضروری کیا چیز ہے؟ اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا. ہم اللہ کو اللہ کے لیے یاد کریں، لذت کے لیے یاد نہ کریں. پھر جس کو وہ چاہے جیسی کیفیت دے دیں، کیفیت نہ دیں، ساری عمر نہ دیں، کوئی نقصان نہیں ہے. اگر اس شخص کا عمل شریعت کے مطابق ہے. بہت سے لوگ خوابوں سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا خواب نظر نہیں آتا. بعض لوگ اس چیز کے در پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. تو بڑی مبارک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو نصیب ہو جائے، لیکن غیر اختیاری ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں ہوئی زیارت، اور بعض ایسے بظاہر فاسق و فاجر لوگوں کو ہو جاتی ہے. جس کو چاہے، غیر اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری نعمت ہے، مانگ بھی لینا چاہیے، لیکن اس کے در پہ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں زیارت نصیب نہ ہوئی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری عمر بھی کسی کو زیارت نصیب نہ ہو، لیکن شریعت اور سنت پر اس کا عمل ہے، وہ اس شخص سے افضل ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے جس کو زیارت نصیب ہوئی، لیکن اس نے ناقدری کی اس زیارت کی. اس زیارت کی ناقدری کیا ہے؟ کہ خلاف سنت چلنا، خلاف شریعت چلنا، داڑھی ابھی تک کٹی ہوئی ہے، ٹخنے ابھی تک ڈھکے ہوئے ہیں، اور ہمیں زیارت ہوئی ہے، بس اب ہمیں کیا فکر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کی کیا منشا تھی. ساری امت کے لیے آپ روتے تھے کہ ساری امت میری شریعت پر عمل کرنے والی ہو جائے، ہے نا، جو شریعت میں لایا ہوں اس پر عمل کرنے والی ہو جائے. اب اس شخص کی زیارت تو ہے لیکن ظالم نے ناقدری کی اس زیارت کی. زیارت کی قدر تو یہ تھی کہ ایک ایک سانس جو ہے سنت کے تابع ہو جاتی. کیسی پیاری نعمت اللہ نے عطا فرمائی. تو اصل چیز ہے عمل, شریعت اور سنت پر عمل. اب ساری عمر اس شخص کو بالفرض کوئی ایسی کیفیت نہیں حاصل ہوتی, لیکن اس کا عمل وہی ہے, روزانہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے, روزانہ اللہ اللہ کرتا ہے, روزانہ کلمہ شریف پڑھتا ہے. کہ بھائی اللہ کا وعدہ کیفیات کیفیات پہ نہیں ہے, اللہ کا وعدہ تو عمل پہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے. تو اس میں کیفیات کی کوئی قید نہیں ہے. جو شخص یہ ذکر کرے گا ضرور اس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے گی. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین بات فرمائی کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور 10-15 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کلمے کو مکمل بھی کر لینا چاہیے, تو فرمایا کہ 14ویں کے چاند کی مانند چہرہ کیسے اٹھائیں گے اللہ؟ کیا وہ زندگی بھر داڑھی مونڈتا رہے گا, چوری ڈاکے شراب نوشی کرتا رہے گا, پھر بھی وہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا تو کیا پھر بھی اسی طرح اس کا حال نہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے قول کی لاج رکھیں گے کہ جب انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مطابق چمکے گا قیامت کے دن, تو اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیق پھر خود ہی دیں گے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو پھر اب اس کو اپنا بنانا ہی ہے, اب اس کو پیارا بنانا ہی ہے, پھر خود بخود اس کو توفیق ہوگی. کہ فرماتے ہیں کہ ہماتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہماتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے مجھے اس نے پکارا مجھ کو. کہ اب بال بال خود بخود جو ہے وہ آنکھ کھل گئی, کیا بات ہے, چلو اللہ کو یاد کرتے ہیں, چلو تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں, چلو نماز کو چلتے ہیں, چلو تھوڑا جو ہے وہ 2-4 رکعت ہم تہجد کی پڑھ لیتے ہیں, خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگاتے ہیں خواب غفلت سے. تو یہ حال ہو جاتا ہے. تو منہ کالا کرنے والے اعمال سے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں, گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں. خود ہی وہ بیزار ہوتا ہے, کہتے ہیں بھائی نہیں چھوڑو, یہ کام اچھا نہیں ہے, اللہ کی پسند کا نہیں ہے, نہیں کرتے, چھوڑ دیا, اب ہمیں ان کا ہی بننا ہے بس. تو یہ سب باتیں جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق ڈالتے ہیں نیکیوں کی اور گناہوں سے بچنے کی. تو کیفیات کے درپے نہ ہونا چاہیے, کیونکہ اعمال پر نجات ہے, کیفیات پر نہیں ہے, یہ یاد رکھو. تو کسی کو ساری عمر بھی اگر لذت نصیب نہ ہو بالفرض اللہ کا نام لینے کی, تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, عمل کیے جاؤ بس انشاءاللہ نجات ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی لذت کے لیے اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ لطف کا بندہ ہے. ہم تو بندے لطیف ذات کے ہیں, لطیف, ہاں ہم عبد اللطیف بنے, عبد اللطف نہ بنے, لطف کے بندے نہ بنے کہ ہمیں لطف نہیں آ رہا چھوڑ دیا اللہ کا نام لینا. نہیں, ہم تو عبد اللطیف ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ ہی کے لیے.
کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم, یہ زمین جیسے ہے آسمان میں, برق گرنا مگر رخ بدل کر, برق گرنا مگر رخ بدل کر, آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں, آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں. عالم غیب کا یہ کرم ہے, عالم غیب کا یہ کرم ہے, چشم بینا دیا قلب و جان میں, چشم بینا دیا قلب و جان میں,
دل کی آنکھوں سے اللہ کو پا جاتا ہے.
عالم غیب کا یہ کرم ہے, چشم بینا دیا قلب و جان میں، چشم بینا دیا قلب و جان میں، در سے تسلیم و خون تمنا، در سے تسلیم و خون تمنا ہے نہا عشق کی داستان، ہے نہا عشق کی داستان،
یعنی عشق الہی اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو ایک کام کر رہا ہے دوسرا کام نہیں کر رہا. ایک تار تو لگی ہوئی ہے پوزیٹو وائرنگ اور مائنس والی تار نہیں ہے اس کے پاس، بجلی کبھی روشن نہیں ہوگی. ہے کوئی بجلی والا یہاں؟ بجلی والا نہیں آیا آج. یہ تو فیکٹری والا تو ہے، تو فیکٹری والے کو بھی معلوم ہوگا کہ جلدی جیسے ہی نگیٹو تار نہیں لگی ہوئی ہے تو فوراً بجلی والے کو فون کرے گا، ایک بجلی والا ہے ان کا دوست، فوراً ارے بھائی جلدی آؤ مائنس وائرنگ لگاؤ. وہ کہے گا بھائی کیا ضرورت ہے، آرام سے بیٹھو، مائنس کی کیا ضرورت ہے، مائنس تو مائنس ہے، مائنس مانی کچھ نہیں، چھوڑو اس کو نہیں لگا. کہے نہیں بھائی بہت ضروری ہے، تو اس کے بغیر ہماری فیکٹری نہیں چلے گی. تو یہ مائنس وائرنگ کے بغیر اللہ کا عشق و محبت کی فیکٹری نہیں چلے گی، دکان نہیں چلے گی اللہ کے عشق کی. مائنس وائرنگ لگاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچو، اعتکاف بھی کرو، تسبیح بھی پکڑو ہزار دانے کی، اور نمازیں بھی پڑھو، تہجد گزاری بھی کرو، لیکن مائنس وائرنگ تو ہے ہی نہیں. بدنگاہی سے بچتے نہیں، غیبت سے بچتے نہیں، جھوٹ سے بچتے نہیں، دھوکے سے بچتے نہیں، چور بازاری سے بچتے نہیں، گالم گلوچ سے بچتے نہیں، اور بدگمانیوں سے بچتے نہیں. بس بھائی ہم تو بہت کچھ ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، کیا ضرورت ہے مائنس وائرنگ کی. تو یہ شخص کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا، منزل مراد کو نہیں پائے گا. یہ تو یہ ہے کہ در سے تسلیم و خون تمنا، اپنی خواہشات جو ناجائز ہیں، ہر خواہش کا خون مطلوب نہیں ہے، ناجائز خواہش کا مطلوب ہے خون، ناجائز خواہش کو مت پورا کرو. ہاتھ رکھیے بایاں ہاتھ ایسے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کو جمائی آئے تو سختی سے اپنے منہ کو بند کر لے، اور خصوصاً نماز میں، کہ حدیث پاک میں ہے کہ منہ جو کھولتا ہے جمائی سے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عبادات میں خلل ڈالتا ہے. اور جب وہ، اور یہ بھی حکم ہے فلا تقل ہا، کہ ہا کی آواز نہ نکالو کیونکہ شیطان اس سے ہنستا ہے، تو یہ اس کی شکل ہے شیطان میں ہنسنے کی. اس لیے جمائی آئے تو سختی سے منہ کو بند رکھے. اور ایک بزرگوں نے مجربات میں سے ایک بات لکھی ہے، اب کسی کو ہے کسی کو نہیں، لیکن مجرب ہے یہ نسخہ، کہ جب جمائی آنے لگے تو یہ خیال کر لے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی. تو بعض بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ اس سے پھر جمائی نہیں آتی، رک جاتی ہے. بہرحال یہ کوئی نص سے ثابت چیز نہیں ہے، بزرگوں کا ایک تجربہ ہے اور اس میں اثر ہوتا ہے، تو یہ بھی عمل کر لیوے. اور جس سے نہ ہو سکے تو اگر منہ کھلنا کھلی جاتا ہے، بعض اوقات بعض بوڑھوں کا، کمزور آدمی نہیں روک سکتا، منہ کھل جاتا ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے بایاں ہاتھ جو ہے اس کی پشت منہ پر رکھ لے. اور نماز میں اگر جمائی آوے اور نیت باندھا ہوا ہے تو دایاں ہاتھ رکھے، کیونکہ اگر بایاں ہاتھ نکالے گا نیت میں سے تو زیادہ حرکت ہوگی، دایاں بھی متاثر ہوگا، بایاں بھی متاثر ہوگا. تو نماز کے اندر جب قیام میں ہو، ہاتھ باندھے ہوئے ہو، اس وقت دایاں ہاتھ اپنے ہو، تاکہ حرکت کم سے کم ہو، کیونکہ نماز کے اندر کم سے کم حرکت کرنا چاہیے، حرکت نہ ہی کرے تو اچھا ہے. تو اور اگر اور کسی رکن میں ہے، مثلا رکو وغیرہ میں، تو پھر بایاں ہاتھ رکھ لے. یعنی بایاں ہاتھ اگر آزاد ہے تو بایاں ہاتھ ہی رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ نیت میں بایاں ہاتھ قید ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے، تو پھر اس وقت دائیں ہاتھ سے رکھے. لیکن کوشش پوری کرے کہ منہ نہ کھلے، سختی سے اپنے ہونٹ کو بند کر لے. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا تو وہ اللہ تعالی کو کبھی پا نہیں سکتا، منزل مراد پہ نہیں پہنچے گا وہ.
در سے تسلیم و خون تمنا ہے نہاں عشق کی داستان میں، ہے نہاں عشق کی داستان لذت قرب بے انتہا کو، لذت قرب بے انتہا کو کس طرح لائے اختر زبان، کس طرح لائے اختر لذت قرب بے انتہا کو کس طرح لائے اختر زبان، کس طرح لائے اختر زبان جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں.
تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ مرشد کو اپنے حالات کی پابندی سے اور صدق دل سے اطلاع، یہ ہے اس راستے کا حق. مرشد کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد. خواجہ صاحب نے حکیم الامت کی تعلیمات کو بڑے اچھے طریقے سے نظم کر دیا اشعار میں، تعلیمات کو خوب اشعار میں تعلیم کیا ہے، نظم کیا ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو مرشد کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد. کون سا؟ اطلاع اور اتباع اور انقیاد اور اعتماد. اطلاع اپنے حالات کی پابندی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ، مرض کو چھپائے نہیں. یہ نہ سوچے کہ ہم بتائیں گے کہ ہم کو فلاں گناہ کی عادت ہے تو مرشد ہمیں حقیر سمجھے گا، کیا کہے گا یہ کیسے لوگ ہیں. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا مریض ہسپتال نہیں جاتا تو ڈاکٹر اس کو حقیر سمجھتا ہے، بلکہ اس کا علاج کرتا ہے، اس سے ہمدردی کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تجارتی بنیاد پہ چل رہا ہے زیادہ تر. بعض اللہ والے ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، وہ نیک نیتی سے علاج کرتے ہیں، مگر بیچاروں کے پاس مریض کم جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی جانتے ہی نہیں ہے، ایک دوائی لکھی ہے انہوں نے، ارے پڑھے لکھے نہیں معلوم ہوتے. اب بیچارے وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ بیچارہ 150-200 روپے فیس لے رہا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر کچھ صحیح نہیں ہے، 200 روپے فیس ٹھیک نہیں ہے کچھ، چلو کہیں اور چلتے ہیں. وہاں وہاں 3000 کنسلٹنٹ فیس ہے، ارے عالیشان کلینک ہے دیکھو تو صحیح، کیسا ایئر کنڈیشن اور یہ کوئی لگتا ہے ڈاکٹر ہے. آؤ وہ ڈاکٹر صاحب نے 3 منٹ دیے یا 5 منٹ مشکل سے، ہاں جی 6-7 تو ٹیسٹ لکھ دیے لائن سے اور 6-7 جو ہے وہ دوائیاں لکھ دیں. یار بڑا ماہر ڈاکٹر ہے وہ، 5 منٹ کے اندر اس نے جو ہے اور 4-5 ہزار روپے کی دوائیاں آ گئیں خیر سے، اور 10-15-20-25 ہزار روپے کے ٹیسٹ ہو گئے. ہاں بڑے ڈاکٹر سے مل کے آئے ہیں. تو یہ بھی ہے حالات. تو آج کل جو ہے وہ مریض نہیں ہے، گاہک ہے، گاہک ڈاکٹر کے گاہک. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے آج کل. تو کیا بات کہہ رہا تھا، اطلاع، صدق دل سے اطلاع، مرض کی اطلاع. تو ڈاکٹر جو ہے مریض کو حقیر نہیں سمجھتا بلکہ اس سے ہمدردی کرتا ہے. وہ ہاسپٹل جاتے ہیں نا، ہاسپٹل کیوں کہتے ہیں، ہاسپٹل ہے ہاسپٹیلٹی سے، ہاسپٹیلٹی ہمدردی. تو آج کل وہ تو ناپید ہو کہیں اور ہی چلی گئی ہے، وہ تقریباً انقا ہو گئی. انقا ایک پرندے کا نام ہے جو تصوراتی پرندہ ہے، تصور میں ہے، کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے سر پہ چکر لگا لے تو اس کو بادشاہت مل جاتی ہے، یہ کہانیوں کی باتیں ہیں. تو وہ پرندہ کسی نے دیکھا نہیں. تو آج کل یہ ہاسپٹیلٹی جو ہے اسی طرح ان کا ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے، بس مال ہی مال ہے، بس پیسہ لاؤ. سنا ہے کہ چلو خیر چھوڑو ان باتوں کو، فضول بات ہے. اطلاع ہو اور صدق دل سے ہو، پابندی سے ہو اور صدق دل سے. اطلاع کے بھی دو حق ہیں، ایک پابندی سے ہو اور ایک صدق دل سے ہو. مرض کو چھپائے نہیں، صاف صاف بتا دے کہ ہمارے اول کوشش کرے کہ وہ اس کو بیانات سن کے جو تدبیر بتائی گئی ہے اس سے اس کا دفعہ کرے، لیکن اگر نہیں چھٹکارا حاصل ہو رہا تو پھر فوراً اپنے مرشد کو اطلاع کرے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، بتایا اس کی کوئی تدبیر ہم کو بتا دیجئے. تو دوسرے یہ کہ صدق دل سے کریں، اور پھر اطلاع کے بعد. اچھا یہ ایک اور صاحب کے بھی موبائل میں، چلو یہ کسی کی حقارت سے نہیں ہوتا، ایک آدمی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے انجانے میں تو اس کا مسئلہ بتا دیتے ہیں تو دوسروں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب اس کی خطا کو مٹانے والا بن جاتا ہے. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے بخشش کے بہانے ہیں کہ خطا کوئی کرتا ہے اس کے جو ہے مقابل میں کوئی اللہ کا حکم نازل ہو گیا پہلے زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، تو وہ خطا جو ہے سبب عطا ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت کے الفاظ ہیں، خطا سبب عطا ہو جاتی ہے. ایک آدمی سے کوئی خطا ہو گئی، بھول چوک تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے سب کو فائدہ ہوتا ہے. اب جن لوگوں کو فائدہ ہوا اس کا ثواب اس کو بھی مل گیا. یہ عجیب اللہ کے کام ہے، تو بشرطے کہ وہ اس خطا سے رجوع کر لے. یہ تو بات ہے. تو یہ جو موبائل کے اندر بعض لوگ ٹون لگا لیتے ہیں اس کی، نعت شریف کی، حمد شریف کی، یہ سمجھ کے کہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں اور ثواب کا کام کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا نام لگا لینا اور آیتیں یا قرت لگا لینا یا نعت شریف یا حمد شریف لگا لینا، ایک تو اس میں یہ نقصان ہے کہ بعض اوقات بیت الخلاء میں بھی بچ جاتا ہے، تو یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے. دوسرا اس سے یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث اور اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو خدمت میں لگا دینا ہے، خدمت میں لگا دینا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کے نام کو خدمت، موبائل کی خدمت میں لگا دیا، اس لیے سخت منع ہے، یہ بے ادبی ہے. تو اس میں کوئی سادہ سی رنگ ہونی چاہیے بس. یہ جو موبائل کمپنیاں آج کل آفریں دے رہی ہیں کہ آپ یہ اپنی رنگ ٹون میں یہ لگا لیں تو سننے والے کو وہ نعت شریف سنائی دیتی ہے، یہ سب جو ہے غلط ہے، بے ادبی ہے، خلاف ادب ہے یہ چیزیں. تو سادہ ٹون لگا لے. اچھا اور کیا بات کہہ رہا تھا میں، اطلاع تو ہو گیا نا کہ پابندی سے اطلاع اور صدق دل سے اطلاع. تو مرشد اس کو حقیر نہیں سمجھتا بلکہ اس کے لیے درد دل سے دعا بھی کرتا ہے، اور اس سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ گناہ کی اطلاع دینا وہ جو ہے مرشد کو، ہر ایک کو نہیں، تنہائی میں بتائے، خط میں لکھ دے، میسج کر دے. آج کل تو ایک یہ بھی سلسلہ آسانی کا ہو گیا ہے کہ میسج کر دے، تو یہ اس سے مرشد کو اور اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے ابتلاء میں للہیت ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے. اور جو آدمی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، محبت کو پانا چاہتا ہے، اس کی عظمت دل میں آ جانا لازمی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کو پانا چاہتا ہے. ہے نا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت میں آنے والوں کے جوتیوں کی خاک کو میں اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت میں آنے والوں کی قدر، کہ ان کی جوتیوں کی خاک کو میں اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. لہذا مرشد کسی مرید کو حقیر نہیں سمجھتا، جو اطلاع کرتا ہے اپنے گناہ کی حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اور فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ وہ مرشد اس کے لیے درد دل سے دعا بھی کرتا ہے. فرمایا کہ جو شیخ اپنے مرید کے لیے دعا نہ کرے وہ شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں، لہذا وہ اپنے مرید کے لیے دعا بھی کرتا ہے درد دل سے. تو یہ تو ہو گئی اطلاع. اور اتباع یہ ہے کہ اب جو تجویز کرے وہ، تو پہلے اصل تو یہ پہلے ہی مرحلے میں ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اطلاع ہی نہیں ہے. بعض لوگ کب سے تعلق ہے، برسوں ہو گئے، لیکن اطلاع نہیں ہے، اطلاع کی توفیق ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بھائی ذکر کر رہے ہو تو بھی اطلاع کرو، 15 دن میں نہ صحیح، 1 مہینے میں تو کرو کہ بھائی الحمدللہ آپ کو بتایا ہوا ذکر کر رہے ہیں، پابندی سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کچھ پتا نہیں. اور اگر نہیں کر رہے تو بھی بتاؤ کہ بھائی ہمیں نہیں ہوتی، سستی ہو جاتی ہے، مصروفیت ہے، جو بھی بات ہے، تو اس کی تدبیر شیخ بتائے گا کہ بھائی ایسے ایسے کر لو، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس وقت نہیں کر سکتے اس وقت کر لو. تو پھر ساتھ میں دعائیں بھی کرتا ہے کہ یا اللہ اس مرید میں ایسی کچھ کمی ہے، اس کی سستی غفلت کو دور کر دیجیے. تو دعا سے تو کام بنتا ہے نا، اور اسرع الاجابہ ہے، تیزی سے قبول ہوتی ہے غائب کی دعا غائب کے لیے. اب ایک آدمی اطلاع کر کے چلا گیا کہ ہمارے اندر یہ گناہ کی عادت ہے یا ہمارے اندر یہ سستی ہے، اب یہ تو چلا گیا، اب شیخ اس کے لیے ہاتھ پھیلا رہے، یا اللہ مجھ سے تعلق کیا آپ کے لیے، آپ اس کا کام بنا دیجیے، اس کی سوتی غفلت کو دور کر دیجئے. تو غائب کی دعا غائب کے لیے ہو گئی نا, مرید تو چلا گیا اطلاع کر کے, اور یہ ہاتھ پھیلایا ہوا ہے شاید اپنے سے تعلق والے کے لیے کہ یا اللہ اس کا کام بنا دیجئے, تو یہ تیزی سے قبول ہونے والی دعا ہے, حدیث پاک میں ہے, تو یہ بھی فائدہ ملتا ہے اطلاع سے. تو اطلاع پابندی سے کریں, اور کوئی گناہ کی عادت ہے وہ بھی بتائے کہ ہمارے اندر یہ معاملات ہیں. دوسری چیز یہ کہ اب جو تجویز کیا ہے شیخ نے علاج, اس کی اتباع کرے. ہاں جیسے ڈاکٹر دوا نسخہ لکھ دے اور مریض جو ہے اس نسخے کو چاٹتا رہے, یا فریم بنا کر دیوار پہ لٹکا دے, جیسے ہم نے حضرت کی نصیحت لٹکائی ہے دیوار یہاں پر, حضرت کی نصیحت کیسی زبردست نصیحت ہے, اب ہم اس پہ عمل نہ کریں, بس خوبصورتی کے لیے ہم نے سجا دیا, اب ہم اس کو پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں, یاد بھی نہیں کرتے, مانگتے بھی نہیں ہیں, تو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اصل تو یہ نصیحت ہے عمل کے لیے, ہے نا, تو اس لیے لٹکایا ہے کہ بار بار اس پہ دیکھتے رہیں, نظر پڑتی رہے, تو ہمیں یاد رہے کہ دیکھو کیا سکھایا ہمارے مرشد نے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, تب تو بات ہے نا. تو اب ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا اور سامنے فریم پہ لگا دیا اور دوا تو کھائی ہی نہیں, تو علاج کیسے ہوگا بھائی؟ تو یہ بات ہو گئی. دوسری اتباع کرے اس کی, دل لگے یا نہ لگے اپنے اوپر جبر کر کے اس کی اتباع کرے. اور تیسری چیز فرمایا کہ انقیاد, وہی بات ہے کہ اتباع کو قید لگائے, یعنی کہ کرنا ہی کرنا ہے, جیسے صبح ناشتہ کرنا ہی کرنا ہے, ناشتہ کیے بغیر بہت کم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں, اور اگر نکل بھی جاتے ہیں درمیان میں بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں, تو بھائی ابھی دل نہیں چاہ رہا, نہیں یار تھوڑا سا کھا لیتے ہیں تاکہ گزارا تو ہو, چلیں گے کیسے, کام کیسے کریں گے, کھاتے ہیں, تو ایسے ہی اس کی انقیاد ہوں. اور چوتھی چیز اعتماد, کہ اپنے شیخ کی بتائی ہوئی تدبیر پر اعتماد ہو, اگر مگر نہیں لگائے کہ یار شیخ تو اپنے اجرے میں رہتے ہیں, ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے, چلو یہ بھی دے دیتے ہیں بچوں کو, یہ ٹیبلٹ بھی دلا دیا, کارٹون بھی دیکھ رہے ہیں, بھائی بچے پھر کیسے, بھائی شیخ سے پوچھو کہ میرے بچے جو ہیں فالتو ادھر ادھر ٹانگے مار رہے ہیں, ان کو میں کس طرح کام پہ لگاؤں, کس طرح ان کو آخرت کے راستے پر لگاؤں. یہ تو ہے عقل مند آدمی, اور جس نے دیکھا کہ زمانے کا بھائی یہی ٹرینڈ ہے کیا کریں, کہیں ایسا نہ ہو بچے ہمارے جو ہے وہ زمانے سے پیچھے رہ جائیں, کٹ جائیں ہمارے زمانے سے, تو چلو ان کو تھوڑا تھوڑا زہر کھلاتے رہو, یہ کارٹونوں کا زہر دے دیا اور ویڈیو گیم کا زہر دے دیا, اس میں موسیقی بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے, چلو تھوڑا سا زہر ہے کھا لیں گے بچے, کوئی بات نہیں. کیسے بے عقل ماں باپ ہیں یہ, کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو جہنم کے راستے پر چپکے چپکے چلا رہے ہیں, شیخ کو اطلاع بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا ٹائم کیسے پاس ہو, ہمارے بچوں کے ساتھ پاس وقت فالتو ہے, خصوصاً ان حالات میں کہ ہمارے بچوں کے پاس وقت ہے اتنا, تو اس کو کیسے ہم صرف کریں, ان کو کہاں لگائیں, ان کی صلاحیتوں کو کہاں ہم لگائیں تاکہ یہ جو ہے مصروف بھی رہیں اور بھٹکنے بھی نہ پائیں دین سے, وہ اطلاع نہیں, اپنے آپ ہی جو ہے اپنی رائے پہ چلتے رہتے ہیں. تو اعتماد بھی ہو کہ میرے شیخ نے اگر یہ علاج بتایا ہے اس طرح کرنا چاہیے, تو پھر ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ انقیاد اور اعتماد دے کر فیصلہ وہاں سے آئے گا, کام وہاں سے بنے گا. پیر میں کیا رکھا ہے, پیر تو بس بتلاتے تا ہے راہ, راہ چلنا راہ رو کا کام ہے, تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا رہ رو خیال خام, یہ تمہارا خام خیالی ہے, کیا ہم تمہیں کندھے پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گے, یہ تو نہیں ہے, شریعت کا راستہ خود چلنا ہے. ابھی کسی نے ہم کو لکھا کہ بھائی اگر فلاں فلاں لوگ کا تعلق ہے ہم سے, اگر وہ نہیں آئیں گے ہمارے پاس تو وہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے, پھر وہ دین سے بھٹک جائیں گے. آپ اپنے آپ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں, کیا آپ دین پھیلا رہے ہیں؟ دین تو وہ دیتے ہیں, دین کی دولت اللہ دیتے ہیں, چلاتے وہ ہیں, جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے پھر وہ ساری کائنات اس سے کٹ بھی جائے اس کو کوئی غم نہیں ہے. تو دین کی دولت تو اللہ دیتے ہیں, ہم تھوڑی دین کی دولت دیتے ہیں, ہم تو ذریعہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین, تو آپ کا پھیلنا ہی پھیلنا ہے, جس کو چاہتے ہیں آپ دین دے دیتے ہیں, ہم کو آپ ذریعہ بنا دیجئے کہ ہم اس میں ذریعہ بن جائیں, ہمارا کچھ کام بن جائے. تو ہم نہیں, ہم تو خود محتاج ہیں, ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہمیں, ہم کیوں اپنے آپ کو اتنے اہم شخصیت سمجھیں گے کہ اگر ہم دین ہم سے لوگ ہمارے پاس لوگ نہ آئیں گے تو دین سے وہ دور ہو جائیں گے, یہ تھوڑی ہے, دس ہزاروں دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں دین پھیلانے کے. تو بہرحال اعتماد ہو کہ میرے شیخ نے جو تجویز بتائی ہے, تو یہ سب اطلاع اور اتباع اور انقیاد
اور اعتماد, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب نوٹ ہو رہا ہے. پھر جب آدمی اس طریقے پر چلتا ہے پھر فیصلہ وہاں سے آتا ہے کہ ہاں یہ پورے پروٹوکول کر رہا ہے, جو طریقہ ہے ہم تک پہنچنے کا یہ پروٹوکول کو اپنا رہا ہے, بس اب اس کا کام بننا چاہیے, تو اس کا کام بن جاتا ہے. کیسے بنا, کیوں بنا, کب بنا, یہ تو سب وہاں سے ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, پیر کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی پیغمبر کے بھی ہاتھ میں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ جس کو وہ چاہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی شرف عطا فرماتے ہیں کہ جس سے ان کے قلب میں محبت ہوتی ہے اس کو بھی ان جیسا بنا دیتے ہیں, اس کا کام بنا دیتے ہیں, ہے نا. تو یہ تو ہے, لیکن اختیار حقیقی کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہے. اس لیے مثال ہے کہ چچا ابو طالب کو نہیں ایمان ملا, حالانکہ حضور کے چچا تھے اور کیسی محبت کرتے تھے. تو کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا, تو پیر کی کیا حیثیت ہے. تو اس لیے کام جو پروٹوکول کو پورا کرے گا تصوف کے, کیا کون سا پروٹوکول؟ اطلاع, اتباع اور انقیاد اور اعتماد. اس پروٹوکول پہ جو چلے گا منزل پہ پہنچ جائے گا. پٹری پہ جو چلے گا وہ منزل پہ پہنچے گا نہیں کیا؟ ہاں, پٹری سے ادھر ادھر بھڑکتا پھڑکتا بھٹک جائے گا تو پھر تو مشکل ہے بھائی, پھر تو اس کو راستہ ملے گا نہیں. تو یہ چیز ہے, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیجئے کہ بھائی یہ حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں, اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے, خوب ہمارے مانگنے میں کمی ہے بہت, اللہ تعالی سے رونا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے اور اس مہلک بیماری سے پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ جو وظائف ہمارے حضرت نے فرمائے ہیں اس کا اہتمام سب لوگ کریں. اور آسان طریقہ یہ بتا دیا, ویسے تو حضرت نے فرمایا ہے زیادہ تر وظائف کے لیے کہ ہر تھوڑے تھوڑے دیر بعد گاہ گاہ یہ وظائف کرتے رہیں, ورد زبان رکھیں, لیکن بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں, مصروفیت ہوتی ہے. تو ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے کو پابند کر لیں کہ ان وظائف کو کم سے کم تین مرتبہ تو ہم پڑھ کے پھر اٹھیں گے نماز سے, تو انشاءاللہ تعالی اس کی کثرت بھی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم, ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافنا وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح لنا وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہ, چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو, جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں, اے اللہ آپ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا, آپ تو ہمارا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ علانیہ کیے ہوں, چھپ کر کیے ہوں,
اے اللہ اپنی فضل و رحمت سے اپنی محبت کے صدقے جو آپ کو اپنے بندوں سے ہے، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی مشیت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے، اے اللہ ہم پر رحم کھا کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کو کچھ نقصان نہیں، بس اے اللہ آپ اپنی مغفرت و رحمت کاملہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کو معاف کرنا اپنے بندوں کو بہت محبوب ہے. اے اللہ آپ اپنا محبوب عمل ہم پر جاری کر کے ہمارا کام بنا دیجئے. پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دیجئے. اے اللہ ہم کو غفلتوں سے ساز باز کرنے سے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. گناہ تو بڑی چیز ہے، اللہ ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو. اے اللہ دل لگانے کے قابل آپ ہی کی ذات ہے، محبت کے قابل آپ ہی کی ذات ہے. اے اللہ غیروں سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام غیر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ صرف اور صرف اپنی محبت ہمارے قلوب میں بھر دیجئے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا کے بھی کام بنا دیجئے، آخرت کے بھی کام بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری تمام جائز مقاصد کو بامراد فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے، خزانہ غیب سے پورے فرما دیجئے، روزی میں تنگی کو دور فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے، حلال آسان اور بابرکت روزگار نصیب فرما دیجئے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے. اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرمائیے. اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کو آپس میں پیار محبت نصیب فرمائیے، ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ نصیب فرمائیے، بدگمانیوں سے خاندانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ نفس و شیطان ہمارے در پہ ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. یا اللہ بدگمانیوں کو دلوں سے دور کر دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر دیجئے. اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجئے، بڑوں کی اطاعت نصیب فرما دیجئے، والدین کی اطاعت اور ان کا ادب نصیب فرما دیجئے. اور ہماری اولادوں کو اے اللہ اپنا 100% ہم کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے، دیندار بنا دیجئے. اے اللہ اپنے کو دیندار سمجھنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم اپنے کو دیندار سمجھیں یہ ہماری ہلاکت ہے. اے اللہ ہم تو گناہگار ہی ہیں، ہم تو ضعیف ہی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں. اے اللہ آپ ہم کو دیندار بنا دیجئے، اے اللہ آپ ہم کو نیک بنا دیجئے، ہم کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم کو جز فرما لیجئے. اے اللہ ہماری نگاہوں میں ہم کو سب سے حقیر بنا دیجئے اور دوسروں کی نگاہوں میں ہم کو عزت والا معزز بنا دیجئے. اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. جس چیز کو چھوڑ کر جانا ہے، تھوڑے دن کے لیے آپ نے ہمیں یہ امانتیں دی ہیں، یہ جسم دیا ہے، یہ مال دیا ہے، یہ رشتے دیے ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، اے اللہ تھوڑے دن کی ہیں، اس کے بعد انہیں چھوڑ کر ہمیں اپنے وطن آخرت کو جانا ہے، ہمیں وہاں کی فکر نصیب فرما دیجئے، وہاں کی نعمتوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے بھائی کون باتیں کر رہا ہے، باتیں نہ کرو بھائی. ہاں تو اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے. یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، ہم دنیا کے جال میں پھنس چکے ہیں، بری طرح غفلت زدہ ہیں. اے اللہ اس غفلت سے ہمیں بیدار کر دیجئے، ہوشیار کر دیجئے، خواب غفلت سے ہمیں جگا دیجئے. اے اللہ فکر آخرت کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ اپنی رضا کامل کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ آپ کو راضی کرنے اور آپ کی نافرمانی سے بچنے کی اے اللہ ایسی توفیق دیجئے، ایسا جذبہ دیجئے کہ ہم جان دینے پر تیار ہو جائیں اور آپ کو ناراض نہ کریں، اور آپ کی خوشی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان دینا بھی ہمیں سستی معلوم ہو. 100 جانے بھی اے اللہ ہم آپ پر فدا کر دیں تو بھی آپ کی خوشی ہمیں سستی معلوم ہو. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجئے، دل کی آنکھیں کھول دیجئے، حقیقت عطا فرما دیجئے،
دنیا کی حقیقت کا بھی انکشاف فرما دیجئے، آخرت کی حقیقت کا بھی انکشاف فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم تو اپنے نقصان کے در پہ ہیں، ہم تو بھاگے چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، لیکن اے اللہ آپ اپنے آپ کی رحمت اس کی متقاضی ہے کہ آپ کا ایک بندہ بھی جہنم میں جانے والا نہ ہو. اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم کو جہنم سے بچا لیجئے، جہنم کے راستے سے بچا لیجئے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے، جنت کا راستہ عطا فرما دیجئے، اپنی رضا کا راستہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ گر ہزارہ دام باشد بر قدم، چون تو بامائی نہ باشد ہیچ غم. اے اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں جب تک آپ کی مدد نہ ہوگی ہم نہیں بچ سکتے. اے اللہ آپ ایسی مدد اپنی شامل حال فرما دیجئے ہمارے کہ اے اللہ یہ نفس و شیطان ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں، ایک ذرہ بھی ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکیں، ایک ذرہ بھی ہمیں غفلت میں مبتلا نہ کر سکیں. اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دیجئے، آپ ارادہ فرما لیجئے، کیونکہ آپ کے ارادے کے خلاف ہونا محال ہے، ناممکن ہے کہ جس چیز کا آپ ارادہ فرما لیں پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو تبدیل کر سکے، ذرہ برابر اس کے خلاف کر سکے. اے اللہ ممکن ہی نہیں ہے. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے کہ اب تو ہمیں ان کو اپنا بنا نہیں ہے، اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ ہونے دیجئے، ہم تو بھاگ رہے ہیں اس طرف، لیکن اے اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کو پکڑ کر لے آتی ہے، کیچڑ سے بچاتی ہے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے، ڈاکوؤں سے بچاتی ہے، اے اللہ یہ نفس و شیطان ایمان کے ڈاکو ہیں. اے اللہ اگر آپ ہمیں نہ بچائیں گے تو پھر کون ہمیں بچائے گا؟ اے اللہ کون ہمیں بچائے گا؟ ہمارا کون سا در ہے جہاں ہم دروازہ کٹکھٹائیں؟ اے اللہ ہم تو آپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، آپ سے فریاد کر رہے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، اور آپ کی رحمت بندوں سے کہیں زیادہ ہے. اے اللہ بس آپ اب اپنی رحمت کی آبشاریں انڈیل دیجئے، ہمارے قروب کو بدل دیجئے، ہم کو دیندار بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دیجئے، پوری امت مسلمہ کو اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ کافروں کو بھی ایمان دے کر اللہ والا بنا دیجئے، اے اللہ ان کو بھی جذب فرما لیجئے ایمان دے کر، اور سارے عالم کو اے اللہ اپنی اقوا نسبت سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ یہ جو بیماری آئی ہے، بڑی پریشانی ہے، اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی شامت عمل سے بہت پریشان ہے، اے اللہ بہت مظلوم ہے اس وقت، اے اللہ اپنی مدد فرما دیجئے، اور اس امتحان و ابتلا کو ہم سے ہٹا دیجئے. اے اللہ اس امتحان و ابتلا کو ہم سے ہٹا دیجئے. اے اللہ اس بیماری کو جلد از جلد سارے عالم سے اللہ دور کر دیجئے. اے اللہ بے شک یہ ہمارے اعمال کی جو ہے اے اللہ یہ شامت عمل ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ اس بیماری کو جلد از جلد دور فرما دیجئے، اور اس سے جو بھی پریشانیاں اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں اے اللہ جلد از جلد اس کا حل فرما دیجئے. اے اللہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی پھر سے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مرشد قطب زما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو خوب خوب صحت عطا فرمائیے، خوب قوت عطا فرمائیے، کروڑ جان عطا فرمائیے. اے اللہ ہر ہر لمحہ ہر ہر سانس ہمارے بال بال کو ان کے لیے دعاگو بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے مرشد کو ہم سے انتہائی خوش فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مرشد کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت بہت ناساز ہے، اے اللہ ان کو خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. جلد از جلد اے اللہ پہلے سے بھی اچھی صحت نصیب فرما دیجئے، بیماری کا نام و نشان بھی بالکل مٹا دیجئے. حضرت کے صاحبزادے مولانا مفتی جنید صاحب دامت برکاتہم کو بھی اللہ خوب صحت عطا فرما دیجئے، اور گھر والوں کو، صاحبزادی صاحبہ کو، پیران صاحبہ مدد اللہ علیہ کو، سب کو اللہ مع احباب اور خدام سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نواز دیجئے. اور اے اللہ سارے عالم سے اس پریشانی کو دور فرما دیجئے، ہم میں سے بھی جو بیمار ہیں، ہمارے پاس دوست بیمار ہیں،
اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. بعض دوست ہمارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ میرے مرشد اول اور مرشد ثانی، نور اللہ مرقدہم، اے اللہ ان کو بھی اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے. اے اللہ ساعتن فساعتن متصاعدن متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے. ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما دیجئے. اور اے اللہ خاص اے اللہ ہم سب کو ایک توفیق نصیب فرما دیجئے کہ اپنے مرشدین کے مسلک پر جان دینا اور ان کے مسلک پر زندہ رہنا اور ان کے مسلک پر مرنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے مشائخ کے مسلک پر جینا اور اپنے مشائخ کے مسلک پر مرنا نصیب فرما دیجئے. ان کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي. آمين اللهم آمين. اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم رب لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. لا يتنا شتي دو منٹ کو پڑھ لیں. جزاک اللہ. واقعہ معراج سے متعلق باتیں ہیں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، اور اس میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے جب آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا کہ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں اپنا نام بتلایا کہ جبرائیل، یوں نہیں کہا کہ میں. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے پوچھنے والے کے جواب میں ادب یہی ہے کہ نام لے، کیونکہ صرف میں کہنا اکثر اوقات معرفت کے لیے کافی نہیں ہوتا. ایک حدیث میں اس پر انکار بھی آیا ہے. یہ ادب ہے کہ جب بعض دفعہ لوگ آتے ہیں گھنٹی بجاتے ہیں بندر سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں میں ہوں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنا نام لینا چاہیے تاکہ اندر گھر والے کو معلوم ہو جائے کہ کون آیا ہے. بعض اوقات گھر والا وہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری آواز سے پہچان لیں گے، تو یہ بات ٹھیک نہیں، نام لینا چاہیے. اور اسی سے استیذان کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھر میں گو وہ مردانہ ہی ہو، بلا اذن یعنی بلا اجازت کے داخل نہ ہونا چاہیے. اور اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلے سے کمر لگانا اور قبلے کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے، اگرچہ ہمارے لیے ادب یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کریں، یعنی قبلے کی طرف پیٹ پھیر کر نہ بیٹھیں بلا ضرورت. اور اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھ کر ہنستے تھے اور بائیں طرف دیکھ کر روتے تھے. اس سے شفقت والد کی اولاد پر ثابت ہوتی ہے کہ اس کی خوشحالی پر مسرور ہو اور بدحالی پر مغموم ہو. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دائیں طرف تھی جو جنت میں جانے والی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر ہنستے تھے خوش ہوتے تھے، اور بائیں طرف جہنم میں جانے والے تھے تو ان کو دیکھ کر آپ مغموم ہوا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آخری جو بنایا ہے کلپ وہ بھی سنا دیجئے جلدی سے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے مختصر اقتباس دوبارہ سنایا جا رہا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارا کل کا بیان بعض لوگوں نے شکایت کی ہے کہ وہ سگنلنگ کی وجہ سے یا موبائل کی وجہ سے پورا سن نہیں سکے ٹھیک سے، تو جس سے ہو سکے وہ کل کا بیان ہمارا ضرور لے لے، یہاں سے ان کو ریکارڈنگ دے سکتے ہیں. اور بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ بیان سے بہت نفع ہوا ہے اور اللہ کی محبت کے مضمون بیان ہوا ہے ان کے ہمارے انور صاحب کے ہاں، تو وہ بیان ضرور لے لیں جو میرے متعلقین ہیں وہ خاص طور سے اس کو سنیں. سنائیے.
بعض گنہگار کو شیطان بہکاتا ہے کہ تم سے اللہ کیسے محبت کرے گا, مایوسی پیدا کرتا ہے کہ میاں تو تم نے دھندا بنا رکھا ہے گناہ کا, تم نے تو گناہ کا دھندا کر رکھا ہے اور دھندا بھی کیسا جو کبھی بندہ نہیں ہوتا, کیسا بندہ ہے تم. اس کا جواب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا,
ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب,
کہ اللہ محبوب رکھتا ہے ان بندوں کو بھی. ان اللہ یحب العبد, بندہ وہ محبوب ہے اللہ کا اور محبوب ہے بھی اندر بھی رہے گا. کیسا بندہ؟ جو المؤمن, جو مومن ہے. اور کیسا مومن؟ المفتن, جس سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے, فتنے میں فتنے گناہ میں بار بار مبتلا ہوتا ہے. مفتن, مفتن کے معنی کیا ہے؟ بار بار گناہ کا صادر ہوتا ہے, اس سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. مگر ایک خوبی ہے اس میں, وہ خوبی آخر میں التواب, اللہ سے رو رو کے معافی مانگتا ہے. اور اگر سے آئندہ پھر کرے گا, یہ بتاؤ اگر اما کے سینے پر چھوٹا بچہ پیخانہ پھر دے تو کیا اما ذبح کر دیتی ہے چاقو سے, یا دھلا اولا کے پھر چار پیار کرتی ہے, نیا کپڑا پہناتی یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی تقویٰ کا نیا نیا لباس پہناتے رہتے ہیں. اللہ کے یہاں لباس کی کمی نہیں ہے. ماں تھک سکتی ہے کہ اب تک بھی نہیں ہے میرے پاس, پمپر بھی نہیں ہے, اب کیا تجھے پہناؤں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا, بے شمار لباس رکھتا ہے. جب بندہ توبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے, اس حرام مزے سے ہم سخت نادم شرمندہ ہو کر معافی چاہتے ہیں. توبہ, توبہ کی چاروں شرطوں سے توبہ کرتا ہے. نمبر ایک, گناہ سے الگ ہو گیا. نمبر دو, شرمندہ ہو گیا, دل کو دکھ پہنچ گیا, ندامت, تعلم القلب. نمبر تین, آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہے, انشاءاللہ اللہ اب آپ کو نہیں ناراض کریں گے. اگر سے دل کہتا ہے کہ تو پھر کرے گا, لیکن دل کی بات مت مانو, شیطانی وسوسہ ہے. کیا اما نہیں جانتی کہ میرا بچہ دوبارہ آگے گا؟ بولو, ماں کو یقین ہے کہ نہیں کہ ابھی ایک سال کا بچہ ہے تو دوبارہ بھی آگے گا؟ لہذا پہلے ہگنے کی صفائی کرتی ہے. اللہ بھی توفیق توبہ دے کر اپنے ہگے ہوئے بندوں کو معاف کر دیتا ہے, اگر سے جانتا ہے کہ ظالم پھر کرے گا گناہ. اس حدیث کی شرح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان بندوں کو جن جو بار بار فتنے میں گناہ کے مبتلا ہو جاتے ہیں, مگر توبہ بھی زبردست کرتے ہیں. ان کی توابیت تواب ہیں, یعنی بہت زیادہ روتے ہیں اللہ سے, معافی مانگتے ہیں. یہ رونا, یہ آنسو جمع ہو جاتا ہے اللہ کے خزانے میں. ایسا بندہ کبھی رائے گا نہیں ہوگا انشاءاللہ, چاہے کتنے ہی گناہ کے جنگل میں شیطان اور نفس اس کو لے جائیں, لیکن جو اس کا آنسو رکھا ہے وہاں, رویا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنا, گناہوں سے ہمیں ضائع نہ ہونے دینا, اس کے آنسو وہاں محفوظ رکھتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں, وہ آنسو اللہ رائے نہیں کرتا. پھر ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کرتی ہے کہ دیکھو سندر بن میں گیا, کس جنگل میں گیا. اے فرشتوں, جا کے اس کے دل میں پھر توفیق ڈالو, پھر توبہ کی توفیق دو اس کو, پھر میرے پاس آ جائے. تو جو لوگ روتے ہیں کہ اللہ مجھے حفاظت میں رکھنا اور ضائع نہ ہونے دینا, خاتمہ ہمارا ایمان پر دینا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ایسے بندے رونے والے انشاءاللہ ان کا خاتمہ خراب نہیں ہوگا. جس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس کو رونے کی توفیق نہیں ملتی.
بس بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں کثیر التوبہ بھی بنا دے. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.